اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وقال تبارک وتعالی یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ العظیم۔ اس کتاب سے کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں جو چوتھا حق ہے جو اس پر عمل کیا جائے، اس کے ضمن میں کافی حصہ تو ہم کل پڑھ چکے تھے، تھوڑا سا اس کا اعادہ ہم کر لیں گے اس وقت، اور بقیہ کو اب تکمیل کرنی ہے۔ جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے تو وہ منطقی بات کے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، کہ قرآن مجید کے جو پہلے تین حقوق ہیں، یعنی یہ کہ اسے مانا جائے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یعنی ایمان اور تعظیم، دوسرے یہ کہ اسے پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، جس کے لیے تلاوت اور ترتیل کے دو الفاظ ہم نے سمجھے، تیسرے یہ کہ اسے سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، جس کے لیے تذکر اور تدبر کی دو اصطلاحات کو ہم نے سمجھا۔ تو یہ تینوں حقوق جو ہیں ان کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بھی اس لیے درکار ہے کہ اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ تو چوتھا حق جو ہے جس پر عمل کیا جائے، اس کے ضمن میں کہ اصل شے جو مطلوب ہے وہ عمل ہے، اس کے حوالے سے ہی ہم نے ایک آیت کے حوالے سے، ایک حدیث کے حوالے سے بات سمجھی کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اگر قرآن مجید یا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر تم ظالم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، سرکش ہو، باغی ہو۔ حدیث بھی ہم نے پڑھ لی، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن پر ہرگز ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس نے اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ دوسری حدیث مثبت انداز میں بھی آ گئی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا۔ یہ حدیث اس اعتبار سے گویا کہ اس موضوع پر حرف آخر ہے کہ خواہش، ہوا کا لفظ کبھی اچھے سنس میں استعمال نہیں ہوتا، ہوا خواہش یہ تو در حقیقت نفس کا تقاضا ہے، نہن نفس عن الہوا، یہ جو قرآن مجید میں آیا سورہ النازعات میں، اما من خاف مقام ربہ و نہن نفس عن الہوا، تو وہ شخص کے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے کہ ایک روز محاسبے کی گھڑی آئے گی اور مجھے کھڑے ہونا ہوگا اس گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، وہ نہن نفس عن الہوا، اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا خواہش سے، تو ہوا جو ہے وہ اچھے سنس میں استعمال نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، جب تک تمہاری خواہش بھی تابع نہ ہو جائے اس کے، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی شدید ریاضت کی ضرورت ہے، بڑی مشقت کی ضرورت ہے، جیسے منہ زور گھوڑے کو سدھانا جو ہے آسان کام نہیں ہوتا، ہر شخص نہیں سدھا سکتا اسے، اس کے لیے بڑا ماہر آدمی چاہیے۔ تو یہ نفس جو ہے اور اس کی ہوا، یہ بہت بڑے منہ زور گھوڑے کے مانند ہے، اس کو سدھانے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ضمن میں ہم نے ایک اور بات سمجھی، اور وہ یہ کہ اس پر عمل کے ضمن میں اگر علم اور عمل میں تفاوت ہوتا چلا جائے تو یہ خطرناک ترین چیز ہے۔ ایک شخص کو علم ہو گیا ہے کہ یہ شے مجھ پر فرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، گویا کہ اور کر سکتا ہو اور تب نہ کر رہا، اس کے لیے فزیکلی امپاسبل ہے تو بات اور ہے، پاسبل ہو چاہے مشکل کے ساتھ ہو، قربانی کے ساتھ ہو، تکلیف دے کر ہو، قصر و انکسار، وہ جو تین جوڑے قلم نے الفاظ کے پڑھے تھے، قصر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی و ایثار، یہ کتنا ہی کرنا پڑے لیکن پاسبل ہے کہ آپ کر سکیں اور پھر بھی نہیں کر رہے، تو گویا کہ علم اور عمل میں خلیج شروع ہو گئی۔ اس خلیج کا فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے، خذلان اور سلب توفیق۔ اب یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد کر لینے چاہیے، اللہ کی طرف سے گویا کہ اس شخص کے ساتھ ایک تعلق منقطع کرنا اللہ شروع کر دیتا ہے، خذلان الہی، اللہ کا تعلق ٹوٹنا شروع ہوا، یہ شخص جانتے بوجھتے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور توفیق جو ہے اللہ کی وہ سلب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عمل اگر آگے بڑھے گا اسی کا منطقی نتیجہ نفاق ہے. اب یہی گویا کہ تشریح ہو گئی اس حدیث کی کہ حضور نے فرمایا کہ اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قراء پر مشتمل ہوگی. اور قراء اس وقت جو ہے ان قاریوں کو نہیں کہتے تھے کہ جنہیں عربی نہیں آتی اور جو عربی کا مفہوم نہیں سمجھتے، صرف قاری ہے سبع قرات اور عشر قرات کے تو وہ مالک پوری طریقے سے واقف ہیں، قاری کہلاتے تھے عالم. تو گویا کہ عالم سب سے بڑھ کر منافق ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ اس کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا. ہوتے ہوتے اس خلیج جو ہے اتنی وسیع ہو جائے گی کہ پھر وہ نفاق تک پہنچا دے گی کہ اکثر و منافقی امتی قراؤہا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی، عالموں پر مشتمل ہوگی. اس لیے کہ ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہ ہونے سے وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے ہاں وہ کوئی پلی ہے اس کے لیے کہ وہ میں تو اگنورنس، جیسا کہ میں نے کہا تھا دنیا کی عدالت میں تو قانون یہی ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اگنورنس کسی نہ کسی درجے میں ایکسکیوز بنے گا. لیکن جہاں اگنورنس نہیں ہے اب بات وہ ایکسکیوز ختم ہوا. لہذا اس اعتبار سے علم اور عمل کے درمیان جو پھر فرق ہوتا چلا جاتا ہے یہ در حقیقت نہایت خطرناک شے ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ جتنا جتنا علم ہو اتنا اتنا آدمی بڑھتا جائے. اسی کے حوالے سے ہم نے وہ بات سمجھ لی کہ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک سورت میں کئی کئی سال لگا دیتے تھے، کہ جو بھی آیتیں 10 آیتیں ہم نے حضور سے سیکھی ہیں تو جب تک ان 10 آیتوں کو اپنی شخصیت میں جذب نہیں کر لیتے، علم اور عمل دونوں کو بیک وقت اپنی شخصیتوں کے اندر جذب نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. گویا کہ حفظ کا مطلب اس دور میں کیا تھا کہ الفاظ حافظے کے اندر محفوظ ہو جائیں، اس کا مفہوم انسان کے ذہن میں انٹلیکٹ میں محفوظ ہو جائے، اور اس کا سیرت و کردار کے اندر وہ پیوست ہو جائے، اس کا علم پورے وجود کے اندر وہ قرآن محفوظ ہو گیا ہے. اس کے نہ صرف الفاظ محفوظ نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ کہ قرآن اس شخص کی ذات کے اندر محفوظ ہو گیا. اور اسی فینومینن کی کلائمیکس کی صورت وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ میں آتی ہے کہ جب ان سے فرمائش کی کچھ تابعین نے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے، تو آپ نے سوال یہ کیا، یہاں وہ پوری بات نقل نہیں ہوئی تھی صرف ایک بات آئی تھی، سوال کیا آپ نے الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ حضرات قرآن نہیں پڑھتے؟ آج کیا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، تو آپ سے سیرت کے بارے میں فرمائش کر رہے ہیں. تو جواب یہ تھا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی تو در حقیقت مجسم صورت اختیار کر گیا تھا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو اس انتہا درجے کی بات ہے کہ جو کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں، لیکن جتنا جتنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو وہ قرآن کو اپنے پورے وجود کے اندر جاری و ساری کرے، تبھی در حقیقت اس سے بات ایک نارمل جو ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ہے وہ ہوگی. آج کل آپ کو معلوم ہے کینسر کا لفظ، کینسر کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی ایک ٹشو جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے، اگر وہ باہر کو نکلنا شروع ہوگا تو وہ کوئی ٹیومر بن جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جسم ہی کا کوئی ٹشو ہے، کوئی ایک ہے کہ جس نے گرو کرنا شروع کر دیا آؤٹ آف پروپورشن. تو ایک شخص کا علم تو آؤٹ آف پروپورشن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا عمل نہیں بڑھ رہا ہے. تو یہی در حقیقت وہ بیماری ہے کہ جس کی پھر منطقی انتہا نفاق ہے. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ عمل بالقرآن کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا، عمل بالقرآن حدیث میں آیا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ چونکہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے قرآن پر عمل کے حوالے سے ہے. تو جو بڑی مشہور حدیث ہے اس کے کچھ 3 ٹکڑے پہلے اس کتابچے میں آ چکے ہیں، حضرت علی سے یہ روایت ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنتن، حضور نے فرمایا ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. فقلتو، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. ایک تو یہاں اس پوائنٹ کے اوپر ذرا غور کر لیجئے کہ ہمارے اور صحابہ کے مابین ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے اور ہمارے سامنے حضور فرماتے کہ بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے تو ہمارے سوال کیا ہوتے، حضور وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا، کب ہوگا؟ اب یہ سارے معلوماتی سوالات ہیں، کب آئے گا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، یہ سب سوالات معلوماتی ہیں، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. عمل سے تعلق صحابہ کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ فوراً عمل پڑ جاتے تھے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ, ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, کدھر سے آئے گا, کیوں آئے گا, نہیں, اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اس کے جواب میں طویل ترین حدیث جو قرآن مجید کی مدح میں ہے وہ یہی ہے جو حضور نے پھر جو خطبہ دیا ہے, کتاب اللہ, فتنوں سے نجات دلانے والی شے کتاب اللہ ہے. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, اس میں تم سے پہلو لوگوں کے حالات بھی ہیں, تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں بھی ہیں, اور یہ کہ جو تمام تمہارے معاملات میں جھگڑے ہو سکتے ہیں ان کا فیصلہ بھی. حکم, حکم ما, اس لفظ حکم کو نوٹ کیجئے, اس لیے کہ یہ کل ہماری جو بحث کے اندر بڑا مرکزی حیثیت کا حامل تھا. حکم ما بینکم, جو بھی تمہارے ماں بہن اختلافات ہوں گے ان میں فیصلہ کن شے بھی یہی ہے. اسی کے تین ٹکڑے ہم پڑھ چکے ہیں, لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد, اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی اس کان کے مانند نہیں ہے کہ جس میں ہیرے ختم بھی ہو جائیں, تو بھی اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, اس سے کبھی بھی اہل علم سیر نہیں ہوں گے. بار بار پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی, طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی. پھر طویل حدیث ہے یہ, اس کے آخری ٹکڑے نوٹ کیجئے, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد کریں, اس لیے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اور بہت دور دراز فاصلے طے کر کے آئے ہیں, اس کے لیے یہ بہت اہم ٹکڑے ہیں. من قال به صدق ومن عمل به, اس کے لیے میں نے سارا آپ کو واقعہ سنایا. عمل کے قرآن, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی نہیں سکتا, جس نے اس پر عمل کیا ہو جائے گا, اس کا اجر محفوظ ہے. ومن حکم به, پھر لفظ حکم آ گیا, عدل, اس نے عدل سے کہا. اور آخری ٹکڑا ہے, ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, جس نے اس کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی سیدھی راہ کی جانب. یہ عجیب ہے, جس نے اس کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی, اس میں کیا کس بات کا اشارہ ہے؟ کوئی مانے نہ مانے, کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو, جو اس قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا اس کی ہدایت گارنٹی. فقط ہو دیا, یہ جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے انداز میں آیا ہے, قد جب آتا ہے فعل ماضی پر, یہ آپ پڑھیں گے ابھی, تو یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. قد ہو دیا, اس کی ہدایت ہو چکی. من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. میں نے آپ کو اس طویل حدیث کے شروع کے تین ٹکڑے سنائے, کتاب اللہ, فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم, درمیان کے تین ٹکڑے سنائے, لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یشبع ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد, اور آخر کے چار یہ ہیں, من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب اس کے بعد جو ہم نے بحث پڑھی وہ یہ تھی کہ اس عمل بالقرآن کے دو درجے ہیں, ایک درجہ انفرادی ہے, جو احکام انفرادی ہیں اور جن پر عمل کرنے کا امکان ہے, چاہے وہ قصر و انکسار کے ساتھ ہو, تکلیف کے ساتھ ہو, مشقت کے ساتھ ہو, قربانی کے ساتھ ہو, اس پر تو عمل کرنے کا انسان اسی وقت مکلف ہے جب وہ اس کے علم میں آ گیا. نہیں کرتا ہے تو پھر جو ساری بحث ہم پڑھ چکے ہیں کہ گویا کہ اس کے علم اور عمل کے اندر اب وہ گیپ شروع ہوا, یہ گیپ خزلان الہی اور سلب توفیق کی طرف لے جائے گا, اور ہوتے 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 یہ نفاق پر منتشر ہو جائے گا. لہذا اس پر تو عمل کرنا جو ہے فوراً لازم ہے, البتہ جو اجتماعی نظام سے متعلق ہیں ان پر وہ عمل نہیں کر سکتا. حکم تو قرآن کا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو, نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, جب تک کہ نظام نہ بدلے. اس کا جو عمل نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا, آپ نہیں کر رہے, تو اس کا ایک کفارہ ہے, تن من دھن کے ساتھ اگر نظام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس غلط نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر لیا ہے، اس میں پاؤں پھیلانے کے لیے اور جائیدادیں بنانے کی فکر میں نہیں ہے، اس میں پھلنے پھیلنے اور پھولنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہاسٹائل ہیں، اس سے ٹکرا رہے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جدوجہد کفارہ بن جائے گی یا قائم مقام بن جائے گی ان احکام پر عمل کا جن پر کہ اس وقت وہ عمل نہیں کر پا رہا. یہ بات سمجھ لی تھی آپ کہ اگر وہ نہیں عمل کر پا رہا ہے تو ایک محروم بھی ہے نا، اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی تلافی ہونی چاہیے. وہ تلافی یہ کہ آپ جدوجہد کرتے رہے، نہ ہو نہ بدلے آپ کی زندگی میں کوئی پرواہ نہیں، لیکن معذرت اللہ ربکم ولعلہم یتقون، کوشش جاری رکھیے تاکہ اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں کہ پروردگار میں اپنے آخری وقت تک کوشش کرتا ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے دل سے، اور آپ کا اس کو قبول کر لینا آپ کے انفرادی احکام پر عمل کی بھی نفی کر دے گا. اب آپ کی نماز کی بھی نفی ہے، روزے کی بھی نفی، پھر وہ آیت آپ پر منطبق ہوگی، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اف یو ریکنسائل ود اٹ، اف یو ایڈجسٹ ود اٹ، اف یو ایکسپٹ اٹ، یو آر دی کرمنل. اف یو آر ہاسٹائل ٹو اٹ، یو آر اسٹرگلنگ اگینسٹ اٹ، دین اٹ بیکمس کفارہ. گویا کہ پھر آپ پورے قرآن پر عمل کر رہے ہیں اس وقت. انفرادی احکام پر آپ نے عمل کر ہی لیا اور اجتماعی احکام کا آپ نے کفارہ ادا کر دیا کہ آپ نے اس نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد کی اور اس میں اپنا تن من دھن لگا دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ پورا نظام برپا ہو جائے کہ جس میں پورے قرآن کو سمویا جا سکے. اب کل کی باتوں میں سے ایک بات میں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انفرادی عمل کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اہم اصطلاح قرآن مجید کی جو وہ حکم ہے، لیکن یہ حکم اتنا جامع لفظ ہے قرآن کا، اس کو میں چاہتا ہوں آج آپ اور اچھی طرح جو آج نہیں آئے ہیں ان کو بھی یہ نوٹ کرا لیجیے گا. اس سے ایک لفظ بنا حکم، باطنی اعتبار سے اس حکم کے معنی کیا ہے؟ اصابت رائے. اسی معنی میں یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں نبوت کی تمہید کے لیے بھی آتا ہے اور علم کے لیے. آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اسے حکم بھی عطا کیا علم بھی. اصابت رائے پہلے جو علم آئے گا تو گویا کہ وہ صحیح بلو پرنٹ بن چکا ہے، اوپر عبارت صحیح کھڑی ہوگی. اگر وہ اصابت رائے نہیں پیدا ہوئی، یا اس کو آپ بصیرت کہہ سکتے ہیں، بصیرت بات نہیں، تو علم اگر آئے گا تو وہ گویا کہ صحیح رائے پیدا نہیں کرے گا. اسی کا جب لفظ ظاہر میں آتا ہے حکم، تو اس کے معنی ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ بلکہ فیصلہ ذاتی بھی ہوتا ہے اور فیصلہ اجتماعی بھی ہوتا ہے. اجتماعی کے لیے لفظ بین کے ساتھ ہے، حکما بینہم، ان کے مابین فیصلہ کیا.
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ،
جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے بیٹھو تو عدل کے ساتھ. جیسے میں نے کل بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، حدیث ایک آیت ہے، یا داوود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اے داوود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے مابین فیصلے حق کے ساتھ کرو. تو یہ فیصلہ داخلی طور پر، اس کے معنی اصابت رائے.
عمل اسی فیصلے کے نتیجے میں وہ شکل اختیار کرتا. اب اسی سے لفظ بنا ہے حکمت. یہ جو آپ کے تیسرے سبق کا
مرکزی لفظ ہے ولقد آتینا لقمان الحکمت ان یشکر للہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے اپنے منتخب نصاب میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں، ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اس حکم کے بارے میں بھی ایک بڑا پیارا مقام ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یحییٰ کو ہم نے اصابت رائے اور یہ بصیرت باطنی بچپن ہی میں عطا کر دی. یہ دونوں جو ہیں جو کنٹمپرری انبیاء ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں اس اعتبار سے یونیک ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پگوڑے میں تھے کہ باتیں کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پھر یہ کہ نبوت بھی ان کی ظاہر ہو گئی 30 برس کی عمر میں جبکہ عام قاعدہ 40 برس کا ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ کا معاملہ ہے، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اس کو جو حکمت اور دانائی اور بصیرت باتیں تو بچپن ہی میں عطا کر دی تھی. صبیا صبی بچے کو کہتے، بالکل چھوٹے بچے، تو حکمت. اچھا یہاں اب آپ حکم کو دوسرا شرط لفظ لائیے احکام. احکام ظاہری عمل کے لیے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ان دونوں کے مابین بڑا گہرا رشتہ ہے. اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اس لیے کہ وہ خود حکیم ہے. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ پرانا مقولہ، کسی حکیم کا کوئی قول بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. تو حکمت الاحکام، یہ موضوع ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی شعرہ آفاق اور بارکت الآرا کتاب حجت اللہ البالغہ، احکام کی حکمت کیا ہے. موٹی موٹی چیز تو ہمیں معلوم ہے، نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. روزہ کس لیے؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. لیکن نماز کے لیے اوقات کیوں مقرر کیے گئے؟ اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے وضو کیوں مقرر کیا گیا؟ وضو کے یہ احکام کیوں ہیں؟ تو ڈیٹیلز میں جا کر انہوں نے، کیونکہ یہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی، اس سے پہلے کوئی اس موضوع پر کتاب نہیں لکھی گئی، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ بگننگ تھی اس لیے اس میں بعض جگہوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہی مائٹ ناٹ ہیو ریچڈ ٹو دی پوائنٹ، ہو سکتا ہے، آخر انسان تھے نا، نبی تو نہیں تھے. لیکن یہ موضوع حکمت الاحکام، اسی لیے اس کو اسرار الشریعہ بھی کہا گیا ہے. حکمت الاحکام اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار، راز، علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے رازوں کا علم، یا اس کو آپ کہیں گے علم و حکمت الاحکام، اللہ کے احکام کے حکمتوں کا علم. اچھا اس میں ایک اور لفظ بھی آپ یہیں پر نوٹ کرتے جائیے، یہ تو ہے احکام، زبر کے ساتھ ہے کہ ایک ہے احکام. اس کے معنی ہے کسی شے کو مضبوط کرنا، پختہ کرنا. کیونکہ کل بھی ہماری بحث میں ایک لفظ آیا تھا محکم، قرآن کی آیات محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں. محکمات وہ ہیں جو بالکل پختہ، اپنے مضمون پر پوری طرح دلالت کرنے والی، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، محکم. اور یہی لفظ آیا ہے سورہ ہود کے آغاز میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ قرآن ایک عجیب کتاب ہے کہ پہلی اس کی آیات مستحکم کی گئی، یہ باب افعال سے مصدر بنے گا احکام، اور اس کے مقابلے میں باطنی طور پر یہی شے ہوگی استحکام، کسی شے کا خود مستحکم ہو جانا، خود پختہ ہو جانا. ہمارا ملک بہت مستحکم ہو گیا ہے، قوم مستحکم ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ ذرا الفاظ آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہا کاف نیم کا مادہ, اور اسی سے پھر ہم نے کل بحث کی تھی
کہ علم سے عمل تک درمیان میں کچھ لنک ہے. علم اگر انسان کی رائے بن جائے اور اس سے اس کا فیصلہ بن جائے اور حکم کی شکل اختیار کر لے تو پھر عمل اس کے مطابق لازم ہو جائے گا. یہ لنک ہے.
اگر یہ نہیں ہوتا تو علم کچھ اور کہہ رہا ہوگا, عمل کچھ اور کہہ رہا ہوگا.
اور اس سے بھی آگے شہر قول,
قول کچھ اور ہوگا, عمل کچھ اور ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون. اچھا, قول کو میں نے اس علم سے آگے اوپر اس لیے کر دیا ہے کہ بسا اوقات انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی جانتا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. ایک جھوٹا شخص, جھوٹا بول. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس علم نے اس کے وجود میں سرایت نہیں کیا ہے, وہ اس کی رائے نہیں بنا ہے, ابھی اس کا حکم نہیں بنا ہے, اس کا فیصلہ نہیں بن سکا ہے, لہذا عمل اس کے خلاف ہو جائے گا. لیکن اگر وہ علم اس کے وجود میں سرایت کر گیا ہے, اس کی اپنی رائے بن گیا ہے, اس کی اپنی پرسنل کنوکشن بن گیا ہے, تو عمل لازماً اس کے تابع ہوگا. تو علم اور عمل کو جوڑنے والی شے جو ہے وہ حکم ہے. ہمارے الفاظ دو جو ہیں عام, رائے اور فیصلہ, انگریزی میں کنوکشن, لیکن اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح کا لفظ حکم ہے. جب یہ آپ کی رائے بن گئی, اور رائے پر بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ رویت ظاہری بھی ہے اور رویت باطنی ہے, آپ کے اندر وہ شے ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ہے تو رویت تو ایک ہی ہے, رویت ظاہری اور رویت باطنی. رویت باطنی ہی رائے ہے. چلیے اب آگے چلیں. جس طرح فہم قرآن کے لیے, یہ صفحہ 46 ذرا دوبارہ پڑھ لیں ہم, جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکر ہے, اسی طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے. حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل اصول تو یہ متعین کیا کہ ان الحکم الا للہ, یہ تو توحید کا لازمی تقاضا ہو گیا. فیصلے کا اختیار, حکم دینے کا اختیار, حاکمیت, اب یہ سارے الفاظ اسی سے بن جائیں گے. حاکمیت بھی اسی سے حکم سے بنا ہے. حاکم وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اٹس ہز ایکسکلوسیو پریروگیٹو. پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا, وہ کذالک انزلناہ حکماً عربیاً. اب کس یہاں پر اس لفظ حکم کو آپ, جب تک یہ پورا آپ کے سامنے ذہن نہ ہو کس قدر جامع یہ لفظ ہے, قرآن حکم ہے. وہ کذالک انزلناہ حکماً عربیاً, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب یہ قرار دیا, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اب یہاں اراکا جو ہے یہ رویت باطنی کے لیے, یہ کتاب ہم نے اے محمد آپ پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں, لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے. یہاں اراکا نہ, وہی رائے جو میں نے کہا, رائے ظاہری, رویت ظاہری, رویت باطنی. رویت باطنی رائے, نبی کو اللہ نے جو کچھ دکھایا ہے اور اللہ نے جو بصیرت باطنی عطا فرمائی ہے, بصیرت باطنی حکم, اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور سورہ مائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر, ظالم اور فاسق ہیں. یہ آیتیں میں نے آج بھی تلاوت کی, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. لیکن بدقسمتی سے جب عام ہم ترجمہ کرتے ہیں تو صرف حکم کا وہی فیصلہ, اور وہ فیصلہ بھی لوگوں کے مابین کرانا, یہ مفہوم ذہن میں ہوتا ہے. يحكم بما انزل الله میں اپنی رائے بھی آ گئی, آپ کی اپنی رائے بھی اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تب بھی آپ فاسق ہیں, کافر ہیں, اور آپ ظالم ہیں اور مشرک ہیں. تو معلوم ہوا کہ رائے سے لے کر اور کچھ لوگوں کے مابین فیصلے تک یہ ساری جتنی بھی منزلیں یہ لفظ حکم کے تابع ہیں. آپ کی اپنی رائے قرآن کے مطابق ہو جانی چاہیے, آپ کی ہوا کو اس کے تابع ہو جانا چاہیے. خواہش نفس تابع ہو جائے تو گویا کہ معلوم ہوا کہ آپ کا پورا وجود جو ہے ہم آہنگ ہو گیا ہو قرآن کے ساتھ اور جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے حضور کے ساتھ. حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ایک لفظ میں تو اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں فیصلے کے علاوہ. لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہیں, ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل. حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے. فکر انسانی, انسانی رائے پر بھی حکم کا اطلاق ہوگا اور اس کے عمل اور کردار اور فیصلے پر بھی ہوگا, اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے. فکر اور عمل, علم اور عمل کے مابین ربط و اتصال جو ہے وہ حکم ہے. جب وہ فکر جو ہے آپ کی شخصیت میں اس طرح رچ بس گیا, وہ علم آپ کی وجود میں اس طرح سرایت کر گیا کہ آپ کی رائے بن گیا, اب وہ رائے جب بن گیا ہے جو کنوکشن کی شکل اختیار کر لی ہے وہ اس عمل میں یقیناً ظاہر ہو جائے گی. یہ تو دو تین آگے جملے ہیں, بلکہ جملہ تو ایک ہی ہے, سطریں ہیں, بہت واضح الفاظ ہیں. کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے, یہ تین الفاظ میں نے اسی لیے دائرے میں لکھے ہیں, رائے فیصلہ اور حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے. اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بمان اللہ کی اصطلاح استعمال کی تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے, اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل اور دماغ دونوں میں جاگزی ہو جائے. اب آئیے اجتماعی سطح پر عمل بالقرآن کے لیے قرآن کی جامع اصطلاح کون سی ہے. آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے, جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے, تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. یعنی نعمتوں کی بارش ہوتی آسمان سے بھی اور نعمت زمین جو ہے وہ اگل دیتی اپنے خزانے, اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ان کو ہر دو طرف سے ملتی اگر وہ قرآن, اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے. یہ اقامت کا لفظ ہے, جیسے نماز ادا کرنا اور ہے اور اقامت الصلاۃ اور ہے, اس پورے نظام کو قائم کرنا, اس کے لیے مسجدیں تعمیر کی جائیں, اس کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام ہو, اس کے لیے اوقات کا تعین ہے, پابندی کی جائے, پھر جماعت کا ایک نظم ہے, ایک امام ایک امیر جو ہے صلاۃ کا, وہ غلطی بھی کر رہا ہو تو آپ ٹوکنے کے تو حقدار ہیں لیکن آپ نیت نہیں توڑ سکتے, یو ہیو ٹو اوبے. اگر اس نے آپ کا وہ کہ آپ کی طرف سے ٹوکا گیا ہے تو غلطی کا احساس کر لیا, وہ اس کو درست کر لے گا, نہیں کیا ہے فرض کیجئے اور غلطی اتنی بڑی ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو نماز دہرا لی جائے گی, لیکن نماز آپ نیت توڑ کر علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ گویا کہ ایک ریپلیکا ہے, ایک ماڈل ہے اس اجتماعی نظم کا کہ جو اسلامی معاشرے کے اندر درکار ہے, جو اسلامی جماعت میں درکار ہے. بہرحال یہ نظام جو ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے, اور اس کے متصل بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. جس پر میں کل عرض کر رہا تھا اس وقت کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں صحیح معنی میں اس کا مفہوم ادا کر سکوں, تم کسی شے پر ہو ہی نہیں, کیا مطلب لستم علی شیء, تمہاری کوئی بنیاد نہیں, کوئی جڑ نہیں, کوئی موقف نہیں, ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں, ہم سے دعا کرنے کی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو انجیل کو. فرسٹ ڈو دیٹ دین کم ٹو اس ٹو پرے, یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس. And you have no face, no right to break us. لستم على شيء. اب اس سے زیادہ بلیغ الفاظ کیا ہوں؟ قل یا اہل الکتاب لستم على شيء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اب آپ سبسٹیٹیوٹ کر لیجیے, قل یا اہل القرآن لستم على شيء حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اس لیے کہ وما انزل الیکم من ربکم یہاں بھی میں شامل کر رہا ہوں. اگرچہ تورات اور انجیل کے ساتھ جب شامل کیے گئے تو ہم سمجھ سکتے ہیں دوسرے صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں, تو دوسرے انبیاء کو بھی دیے گئے, لیکن یہاں قرآن کے ساتھ اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ جو میں نے حدیث کا لکھوا دی تھی آپ کو, اوتیت القرآن و مثلہ معہ, مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اس جیسی شے اور بھی دی گئی ہے. وہ حضور کی رویت باطنی ہے, حضور کی رائے ہے, اصابت رائے ہے, پھر حضور کو الہام ہو رہا ہے, حضور کو کشف ہو رہے ہیں, حضور کو رویائے صادقہ دکھایا جا رہا ہے, یہ سب چیزیں بھی اللہ کی طرف سے. تو گویا کہ ان سب کا جمع جب کریں گے آپ, حاصل جمع کیا ہے؟ سنت. تو صرف قرآن قائم کرنے سے نہیں مراد ہوگا, بلکہ قرآن اور سنت کو قائم کرنے سے در حقیقت وہ تقاضا پورا ہوگا. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن وسنت رسولہ. جب تک تم قائم نہیں کرتے قرآن کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں. یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس, یو ہیو نو رائٹ ٹو پرے ٹو اس. پڑھتے رہو 40 دن تک قنوت نازلہ پڑھتے رہو, تمہارے منہ پر دے کے ماری جائیں گی, ڈھاکہ بھی فال ہو جائے گا اور یروشلم بھی ان کے قبضے میں چلا جائے گا, اللہ سنے گا نہیں. چاہے آپ وہ حرمین میں دعائیں مانگ رہے ہو, چیخ چیخ کے مانگ رہے ہو, رو رو کے مانگ رہے ہو, کچھ بھی کرو, دفاع ہو جاؤ, اللہ نہیں سنے. لستم علی شیء, تم نے کہیں قائم کیا ہماری کتاب کو؟ اب اس پر جو ہے تھوڑی سی بحث جو ہوئی ہے اس جگہ پر, وہ میں سوچ رہا تھا اس کتاب کو میں نے نبند ہوں کتنے سالوں کے بعد آپ کے ساتھ پڑھا ہے دوبارہ, ہے تو میری 63 کی, لیکن لائی بات میں نے تو پھر کبھی پڑھی نہیں, نہ کبھی پڑھا یہ آج تک. یہ بھی عام 1 ایئر کورس میں بھی یہ آکف نے جیسے شروع کر دی تھی آپ کے ساتھ تو وہی پڑھایا کرتے ہیں. تو میں کل محسوس کر رہا تھا کہ ہماری پوری دعوت جو ہے تنظیم اسلامی کی, تحریک خلافت کی جو بھی ہے, وہ پوری اس کتاب میں بھی موجود ہے. انجمن خدا و قرآن کی پوری دعوت بھی اس میں موجود ہے, تنظیم اسلامی کی پوری دعوت موجود. اب یہ پورا جو اب دو صفحے آپ پڑھیں گے اس میں پوری دعوت ہے تحریک خلافت اور تنظیم اسلامی کی. حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے, جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے. دیکھیے یہاں میں 68 میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں, عدل اجتماعی, سوشل جسٹس. اس لیے کہ دین کو قائم کرنے سے ایک شے مراد نماز قائم ہو گئی, اقامت الصلاۃ, وہ ضیاء الحق صاحب نے بھی کر دی, کچھ زکات کا بھی الٹا سیدھا جو ہے وہ نظام قائم کر دیا, تو گویا کہ یہ اقامت دین ہو رہی ہے. یا اقامت دین مولویوں کے سامنے ہے, یا وہ مالاکنڈ والے تحریک کے سامنے ہے کہ کچھ سزائیں وغیرہ عدالتی نظام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے. اصل جو شے ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے, دی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن اینڈ سننا. جب تک وہ قائم نہیں ہوتا, قانون جو ہے وہ سبسرو کرتا ہے سسٹم کو اور پروٹیکٹ کرتا ہے سسٹم کو. اس کو اس نقطے کو سمجھ لیجیے کہ سسٹم نظام ساتھ ہو گئے, اور ایک ہے قانون. قانون سب سرو کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے سسٹم. سسٹم غلط ہے, قانون بہترین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہترین قانون اس غلط سسٹم کو مضبوط بنا دے گا, پختہ کر دے گا, اس کی جڑیں گہری کر دے گا. شاید میری بات واضح نہ ہو اگر مثال نہ دے دو. چور کا ہاتھ کاٹ دو, آپ نے کسی معاشرے میں یہ حکم نافذ کر دیا, چوری ختم ہو جائے گی نا. لیکن نظام ہے غلط, ایکسپلائٹیشن ہے, دولت کی تقسیم غلط ہے, ایک طرف کروڑ پتی بنتے جا رہے ہیں, ایک طرف بھوکے ہیں, فائدہ کس کو پہنچے گا؟ چوری ختم ہوئی تو کس کو فائدہ پہنچے گا؟ ان حرام خوروں کو فائدہ پہنچے گا, کروڑ پتیوں کو فائدہ پہنچے گا. اس سے زیادہ نمایاں مثال کوئی نہیں ہو سکتا. نظام ٹھیک کرو, پھر قانون نافذ کرو. تو اس صحیح نظام کو وہ قانون پروٹیکٹ کرے گا، چلائے گا. اس جملے کو نوٹ کر لیجیے، لا سب سروس اے سسٹم اینڈ پروٹیکٹس اے سسٹم. وہ نظام جو ہے اللہ کا، اسی لیے اس کو قسط کہا گیا. اب لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزے دیے، واضح نشانیاں دی، کتابیں نازل کی، یہ سب کچھ ہم نے کیا. کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. That's the objective. That's the ultimate aim and goal. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، جو عدل پر قائم ہونے کے لیے تیار نہ ہو ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اس سے زیادہ میں کہا کرتا ہوں، ننگی اور اریاں انقلابی عبارت پورے دنیا کے انقلابی لٹریچر میں آپ کو نہیں مل سکتی. کس دھڑلے سے اللہ کہہ رہا میں لوہا اتارا ہوں. جو دلیل سے مان جائے بہت اچھا ہے، جو اپیل سے مان جائے بہت اچھا ہے، جو نہ اپیل سے مانے نہ دلیل سے مانے، اب ان کا علاج ڈنڈا ہے. اور ہم نے اتارا ہے ڈنڈا، لوہا اتارا ہے. اسی لیے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. سورہ شورا میں فرمایا گیا، امرت لعدلہ بینکم، میں کوئی وائز بن کر نہیں آیا ہوں، میں مجھے حکم ملا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. واعظوں کو تو نذرانے پیش کیے جائیں گے، انہیں ہار پہنائے جائیں گے، اچھے سے اچھا واعظ وہ کہے گا، کچھ تنقید بھی تھوڑی سی کر دے گا تاکہ تھوڑا سا نمکین بھی بنا دے اپنی تقریر کو. بٹ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس. وہ ایک تقریر کر کے دوسرے لوگ سن بھی لیں گے، انہیں بھی معلوم ہے ہی ڈزنٹ مین وٹ ہی سیز. وہ بس واعظ کہہ رہا ہے، کہہ کے وہ اگلے گاؤں جائے گا، وہاں جا کے پھر واعظ کہے گا، اور یہاں بھی دعوتیں اڑائے گا، وہاں بھی دعوتیں اڑائے گا. تو واعظ کا تو رول کچھ اور ہوتا ہے، پروفیشنل واعظ. تو مجھے تم وہ نہ سمجھنا، امر بولے آنا بہنا کو، میں تمہارے مابین عدل کرنے کے لیے آیا. اور یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے جو ایکسپائٹر ہیں انہیں کیسے پسند ہوگی، جو خود اپنے اقتدار کا جواب جو ہے لوگوں کی گردنوں پر ڈال کر بیٹھے ہوئے، انہیں کیسے پسند ہوگی. دے مسٹ بی انوائڈ، دے مسٹ ریزنٹ، دے مسٹ ریزسٹ، دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ. تو جب نوٹ کیجیے، خاص طور پر اس نظام میں عدل اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل و انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے. اسی لیے لفظ میزان آیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، توازن پیدا کرنے. یہی لفظ سورہ شورا میں آیا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے، میزان اتاری، اور جس میں بندھنے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان. ظلم کسے کہتے ہیں جی؟ کسی شے کو اس کے بغی شے فی غیر محل ہی، لیکن اس کا عام استعمال ہوتا ہے حق تلفی کے لیے. یہ ایک نیگیٹو تصور ہے، کسی کا حق مار لینا. عدوان اسی کا ایک پازیٹو ایسپیکٹ ہے، کسی کے حق پر دست درازی کرنا. آپ نے کسی کو حق ادا کرنا تھا، نہیں کیا، روک لیا آپ نے، یہ ظلم ہو گیا. آپ نے کسی اور کے حق پر دست درازی کی، چھین لیا، یہ عدوان. یہ دو الفاظ جڑ کر جو آئے ہیں تو یہ در حقیقت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ نے یو اوڈ سم تھنگ ٹو سم بڈی And you didn't pay. It's ظلم. اور آپ نے کسی کا کوئی حصہ اور حق مار لیا، چھین لیا، لے لیا اس سے جو اس کے قبضے میں تھا، یہ عدوان ہے. بغی و طغیان، یہ ہم مانے الفاظ ہیں، بغا، اسی سے بغاوت کا لفظ بنا ہے. تغا، بغا و تغا، یہ قصب بن ساعدہ ایک بہت بڑے خطیب ہوتے تھے اور حضور کو بہت پسند تھے ان کے خطبات، وہ دور جاہلی کے خطیب ہیں. اما من بغا و تغا، یہ بالکل قرآن مجید کے انداز میں اس کا خطبہ موجود ہے، قصب بن ساعدہ کا، جو دور جاہلیت کا ہے. اس میں یہ دونوں الفاظ ہیں، بغا و تغا. بغا، بغاوت کرنا، آگے بڑھنا. طغیان، اپنی حد سے تجاوز کر جانا، یہ ہم مانیں. اس میں بھی نوٹ کیجئے گا کہ بغا کسی کے خلاف ہوتا ہے اور تغا اپنی حد سے نکل جانے کو کہتے ہیں. تو اگر یہ الفاظ کسی بھی زبان کے کتنے ہی ہم معنی ہوں, ہم کہہ دیں یہ ہم معنی ہے, ہم معنی کبھی نہیں ہوتے. کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے, امپاسبل. اس لیے کہ وہ الفاظ وضع جب ہوئے ہیں تو اگر علیحدہ وضع کیے گئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ان کے اندر ہے. ایک کنوٹیشن ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتا دونوں کا, کہہ دیتے ہیں سینونیمز ہیں یہ, لیکن ان سینونیمز کے استعمال کو جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا بڑا فرق ہے. یہ مضمون جو ہے سورہ حج کے آخر میں جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت کھل کر آئے گا. استفاء قرآن مجید میں دو الفاظ آتے ہیں, نبیوں کے لیے استفاء بھی ہے, حضور مصطفیٰ بھی ہے اور مجتبا بھی ہے. استفاء اور اجتباء کے درمیان کیا فرق ہے یہ میں نے اس مقام پر بحث کی, بہرحال یہاں اس وقت اس کو نہیں چھیڑتا میں. جس میں بندے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا اور سیاسی جبر. اب دیکھیے یہ ظلم و طغیان یا بغی و طغیان, ظلم و عدوان کی تین شکلیں ہوتی ہیں, یہاں پر صرف دو کا ذکر کیا میں نے, لیکن تینوں نوٹ کر لیجئے. When it is on political level, it is called political repression. ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر حاکم بن کر بیٹھ گیا, ایک قوم دوسرے قوم پر حاکم بن گئی, ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو دبا لیا, یہ ہے ریپریشن. معاشی میدان میں اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن, استحصال, کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کے حقوق غصب کیے. اور سماجی سطح پر کہلاتا ہے ڈسکریمینیشن, پیدائشی طور پر تفریق کر دینا کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے, یہ کالی چمڑی لے کر پیدا ہوا ہے گھٹیا آدمی ہے, یہ سفید یا لال چمڑی لے کر پیدا ہوا ہے بڑھیا آدمی ہے, یہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اونچا آدمی ہے, یہ شدر کے گھر پیدا ہوا ہے نیچا آدمی ہے, یہ مرد پیدا ہوا ہے لہذا اونچا ہے, یہ عورت پیدا ہوئی ہے لہذا نیچی ہے. پیدائشی اصولوں پر یا بنیادوں پر انسانوں میں تقسیم کرنا ڈسکریمنیشن, یہ ورسٹ ظلم ہے. یہ سید ہے یہ مسلی ہے, یہ براہمن ہے یہ شدر ہے. اونچ نیچ ہو سکتی ہے صرف ایکوائرڈ کریکٹرز پر, آپ نے علم زیادہ حاصل کیا آپ اونچے مانے جائیں, آپ متقی زیادہ ہے, تقوی بھی انسان کا ایکوائرڈ ہے, آپ اپنے کردار سے عمل سے علم سے اس چیز سے پبلک سروس سے جس سے ہو ٹھیک ہے, یا آپ کے نظریے کی بنیاد پر جو اسلامی ریاست میں تفریق کی جاتی انسانوں میں, صرف جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ یہاں کا مکمل شہری ہے, جو اسلام کو نہیں مانتا وہ یہاں کی پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے بس. لیکن یہ بھی کوئی امپیسیبل بیریئر نہیں ہے, آج کلمہ پڑھو ہمارے برابر ہو جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ جو کالی چمڑی لے کر پیدا ہوا ہے وہ تو اب سفید نہیں کر سکتا, کتنا ہی کر لے, کریمے لگا لے اور کیا کر لے, جو چاہے کر لے, وہ تو رنگت نہیں بدلے گی اس کی, امپیسیبل نہیں ہے. آج کا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ and you are on this side, جیسے کہ تمام جو لشکر نکلے تھے دورے خلافت راشدہ میں وہ تین چیزیں کہتے تھے, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو, ہمارا زیادہ تمہارا کام ہے, یو آر ایکول ٹو اس. دی مومنٹ یو سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یو بیکم ایکول ٹو اس ان ایوری ریسپیکٹ. یہ نہیں منظور تو پھر یہ ہے کہ تم نیچے ہو کر رہے ہو, پھر اب یہاں ذمی ہو کر رہنا پڑے گا, لا آف دی لینڈ اسلام کا ہوگا, تمہیں پوری پروٹیکشن بھی حاصل ہوگی, مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی. You can live as Christians, as Jews, as Hindus, as Parsis, whatsoever you are, you can live. Your family laws, باقی ساری چیزیں پروٹیکٹ کی جائیں گی, تمہاری سینیگوگز, تمہارے چرچز, سب کو پوری تحفظ دیا جائے گا, ایوری تھنگ, بٹ یو ول ناٹ بی ایسوسیٹڈ ان دی لیجسلیٹو پروسیس آف دی اسٹیٹ اینڈ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف پالیسی ڈیسیژنس. دو چیزوں میں تم شامل نہیں کیے جا سکتے. Because it is an Islamic state, that's all. جب اس کا قانون جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ کتاب و سنت ہے، نہ تم کتاب کو مانو نہ سنت کو مانو، تو ہم تمہیں اس میں کیسے ایسوسیٹ کریں؟ دیٹس آل، ایز ہیومن بینگز یو آر ایکول۔ ذمی کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ ایک مسلمان کی جان، یعنی ایک ذمی کی جان جو ہے وہ قیمتی نہیں، اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک مسلمان کی جان، لیکن لیجسلیٹو پروسیس میں ہم آپ کو نہیں دے سکتے، قانون سازی میں نہیں آ سکتا۔ اور اسلامک اسٹیٹ کی چونکہ سب سے بڑی جو ہے پالیسی کے اندر پرائیورٹی نمبر ون کس بات کو ہے؟ کہ ہمیں اسٹیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اپنے ریولیوشن کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ جب آپ اس ریولیوشن ہی کے حق میں نہیں ہے تو آپ اس میں کیسے سبسکرائب کریں گے؟ آپ تو کوئی اڑنگے ڈالیں گے، کوئی سٹل قسم کے انداز میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ تو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ اینڈ پروسیس آف لیجسلیشن، ان دو سے آپ علیحدہ، باقی مکمل۔ تو یہ تین الفاظ یاد کیجئے کہ جس معاشرے میں بغی و طغیان اور ظلم و عدوان ہوگا، تین شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں: پولیٹیکل ریپریشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن اینڈ سوشل ڈسکریمنیشن۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں اقامت و ما انزل من اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔ جب عدل اور قسط ہو جائے گا، تمام معاشرے کے طبقات مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، سب کو ان کا حق پہنچ رہا ہوگا، تو ایک معاشی طور پر بھی خوشحالی ہوگی، خود بخود اس کے نتائج نکلیں گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ استعارہ ہے اس کا جو برکات پیدا ہوگی، اوپر سے بھی کھائیں گے نیچے سے بھی کھائیں گے، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی دیکھیں گے کہ زمین جو ہے اپنے خزانے ابل رہی ہے۔ اور اسی میں وہ حدیث میں نے کل شاید لکھی نہیں تھی، اقامت و حد من حدود اللہ، لکھی تھی میں نے، خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ تعالی کی حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنے سے بھی اتنا خیر وجود میں آتا ہے جو 40 دن کی بارش سے بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ وہ صحرا کا تصور کیجئے جہاں بارش کو ترستا رہتا ہے صحرا، بارش ہوگی تو رویدگی ہوگی، گھاس اگے گی، اب آپ بھیڑیں بکریاں چرائیں، آپ کی بھیڑیں اور بکریاں فربا ہوں گی، دودھ زیادہ دیں گی، اب سب خوشحالی خوشحالی ہو جائے گی۔ تھا معاشرہ وہ صرف بھیڑوں بکریوں کے پالنے والا، اور تو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا نہیں، یا یہ نہیں تو وہ لوٹ مارے، اللہ اللہ خیر سے اور کون سا کام تھا۔ اس نظام عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمال و بغایت اختصار کے ساتھ تو سورۃ الحدید کی اس آیت میں ہوا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم ہوں۔ لیکن سورۃ الشورى میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکم الہی اور اقامت دین اور ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جس سے حکم الہی، نوٹ کیجیے ہماری جو بحث چل رہی، لفظ حکم، انزلنا حکما عربیا، اس لفظ حکم کو ابھی انڈر لائن کر لیجئے، سورہ شورہ میں ایک عجیب ترتیب کے ساتھ یہ سارے الفاظ آئے ہیں، حکم الہی، پھر اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اقام التورات والانجیل اقیم الدین، ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں، چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل اصول بیان ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے مابین جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا اختیار تو اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے، یہی حکم الہی اس نے شکل اختیار کی اللہ کے دین اور شریعت کی، لہذا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ آیت نمبر 13 میں آگے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی بات طے کی ہے جس کی کہ نوح کو ہدایت کی تھی، اور جو ہے محمد ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور جو جس کی ہم نے نصیحت اور وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو، قائم کرو دین کو، قائم رکھو دین، اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں، یہ رکھو اور کرو، اس کا فرق میں کل بیان کر چکا ہوں، اقیمو قائم کرو یا قائم رکھو، کیا ترجمے ہوں گے اس کے؟ اگر کوئی شے قائم ہے تو اقیمو کے معنی کیا ہوں گے؟ اسے قائم رکھو، اور اگر قائم نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قائم کرو. خلافت راشدہ کے دوران اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ قائم رکھو. اب اس نظام کو، اس کے خلاف کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس اٹھیں گی، اس کے خلاف طوفان آئیں گے، اس کے خلاف آندھیاں چلیں گی، شیطان جو ہے آخر نچلا تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے، کیسے برداشت کرے گا وہ کہ اس کے سینے میں یہ سوراخ ہو گیا ہے؟ یہ تو سینے میں سوراخ ہے شیطان کے کہ اللہ کا دین قائم، تو وہ تو ہر طرح کے اڑنگے لگائے گا. تو مسلمانوں چوکس رہو، چوکنے رہو، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھو جو محمد رسول اللہ والذین معہ نے 23 سالہ محنت اور مشقت کے ساتھ قائم کیا ہے، اب اسے قائم رکھو. اور اگر وہ خیمہ گر گیا ہے تو اسے قائم کرو، سر نو اٹھاؤ، دوبارہ اٹھاؤ، دوبارہ کھڑا کرو، پھر وہی جدوجہد شروع کرو جو محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. تو اس ترجمے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، قائم رکھو اور قائم کرو، ایک ہی مفہوم، قائم ہے تو قائم رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو. لیکن یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اب دیکھیے آیت نمبر 10 میں نے کوٹ کی، وَمَقْتَلَفْ تُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ، حکم، پھر اس حکم نے صورت اختیار کی دین کی، شرع لکم من الدین، اور اس کے بعد کے الفاظ چھوڑتے ہوئے ان اقیم الدین، دین کو قائم. اب آئیے پھر آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. تو اے نبی، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور جمع رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کیجیے، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عدل قائم کروں تمہارے ماں. یہ ایک آیت بڑی گمبھیر ہے، ویری پروفاؤنڈ. اور اتباع رسول جسے سمجھا جاتا ہے وہ صرف داڑھیوں کے طول میں اور پائچوں کے تخنوں سے اوپر ہونے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس میں پرائیورٹی اس کی ہے، اس کا اتباع کرو. جو حکم محمد کو ہو رہا ہے اس کے اوپر خود عمل کی کوشش کرو، وہ اتباع ہوگا رسول کا. کیا حکم دیے گئے حضور کو؟ فلے زالے کا فد ہو، اسی کی دعوت دیتے رہو. کس کی دعوت دیتے رہو؟ اقامت دین کی دعوت دیتے رہو. تمہاری دعوت کا ہدف بدلنا نہیں چاہیے، کسی مسلک، کسی فقہ، کسی اور کسی جماعت نہیں، دعوت دین کی، اقامت دین کی دعوت. فلے زالے کا فد ہو، مستقم کما ہو، ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو جیسے کہ تمہیں حکم ہوا. ولا تتبع احواہم، وہ چاہیں گے تمہیں ادھر ادھر لے جانا، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کروانا چاہیں گے، تمہارا ڈائیورٹ کریں گے، تمہیں کسی اور اس پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنا. اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے، وامرت لأعدل بینکم، اور میرا مشن کیا ہے؟ میں تمہارے ماں بہن عدل. پھر آیت نمبر 17 میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اللہ ہی تو ہے وہ جس نے کہ کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ، میزان اتاری، تمہیں کیا پتا قیامت شاید قریب آئی کھڑی ہو، یعنی دیر نہ کرو، تاخیر و تعویق نہ کرو، اس لیے کہ قیامت ایک قیامت صغرا ہے جو میرے اور آپ کے سروں پر منڈلا رہی ہے. حضور نے فرمایا، من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اور کون سی قیامت آئے گی؟ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، کیا خوب قیامت کبھی ہوگا کوئی دن اور؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے. تو یہ تو قیامت، ہر انسان کی قیامت تو یہ ہے، وہ مر گیا تو قیامت ہو گئی، ایک قیامت کبرا ہے جو آنے والی ہے. تو فرمایا کہ جلدی کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، جدوجہد کرو. اللہ نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اس کتاب کو قائم کرنے کے لیے. یا اہل القرآن اقیم القرآن. سورۃ الحدید کی متذکرہ بالا آیت کی طرح سورۃ الشورا کی اس آیت میں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے. اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑی جامع بات فرمائی ہے، اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں. ایک سیر آپ نے ادھر ڈالا اور گندم تول لی. علمی ترازو بھی اتاری جسے عقلی سلیم کہتے ہیں، وہ باطنی بصیرت جو میں نے کہا. اخلاقی ترازو بھی اتاری جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے، اور جس میں بات پوری تلتی ہے، نہ کم نہ زیادہ. عورت اور مرد کے حقوق کا کیا توازن ہے؟ حاکم اور محکوم، حاکم یا اس معنی میں چاہے وہ خلیفہ راشد ہی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہوں گے اور عوام کے اختیارات کیا ہوں گے؟ واٹس دی بیلنس؟ سرمایہ اور محنت کے مابین تعلق بیلنس کیسے ہوگا؟ تین ہے جو ان کو میں کہا کرتا ہوں عقدہائے لا ینحل. یہ تین ایسے عقدے ہیں جو حل ہو ہی نہیں سکتے، عقل انسانی کبھی ان کو حل نہیں کر سکتی. عقل جہاں تک لے آتی ہے، آپ تیسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں، توحید تک عقل لے آئے گی، معاد تک بھی عقل لے آئے گی کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ انسان کی زندگی بیکار ہو، کوئی نتیجہ نہ نکلے. ایک آدمی خیر کے لیے پوری زندگی گزار گیا اور فاقے کرتا رہا یا کوئی اور تکلیفیں اٹھاتا رہا، ایک آدمی ظلم کرتا رہا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. ڈیتھ بھی لیولر، موت آ کر دونوں کو برابر کر دی. تو نفع میں تو وہ رہا جس نے ایکٹ تو کیا، یہاں وہ تو گھاٹے میں رہا جس نے کہ یہاں پر حق اور باطل کے درمیان فرق و تفاوت کے نہیں نہیں عقل سلیم اسے قبول نہیں کر سکتے. ہونا چاہیے دوسرا عالم جس میں گندم از گندم پہ رویت، جو سے جو گندم سے گندم ہوئے اور جو سے جو ہو گئے. تو عقل سلیم انسان کو پہنچا دیتی ہے، فطرت سلیمہ پہنچا دیتی ہے، توحید تک بھی، معاد تک بھی. لیکن یہ عقدے عقل حل نہیں. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اس کے لیے ہی در حقیقت جب ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، تو باقی چیزیں تو ہم پہلے سے اقرار کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین، تو پھر کسر کون سی رہ گئی؟ اب کیا ہدایت مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ توحید آپ کے پاس ہے، آپ نے سارا آخرت کو بھی پہچان لیا، اللہ کی عبادت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، تو مان کیا رہے ہیں ہدایت؟ وہ ہدایت یہ ہے ان عملی زندگی میں آ کر انسان کے لیے دو راہے آ جاتے ہیں اور عقل انسانی طے نہیں کر سکتی. یک لہجہ غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد، تھوڑا سا عدم توازن پیدا ہوتا ہے. جو بھی کوئی کجی آئی ہے، تھوڑی سی آئی ہے، 10 ڈگری کا صرف اینگل بنا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے گئے وہ تو کھلتے کھلتے سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہو گیا، چاہے وہ 10 ڈگری کا فاصلہ پڑتا، جتنا آگے چلیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس اعتبار سے عقل انسانی ان تین عقدوں کو حل نہیں کر سکتی. اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان کیا بیلنس ہو؟ یا ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی بن جاتی ہے، اور یا پھر مادر جدر آزاد معاشرہ وجود میں آتا ہے، یا سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے، یا مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کی جو ہے وہ درگت بناتا ہے. چھوٹا سرمایہ دار ہو تو مزدور اس پر حاکم ہوتا ہے، بڑا سرمایہ دار ہو تو وہ مزدور کا خون چوستا. مرد اور عورت، یا عورت جو ہے جوتی کی نوک بنتی ہے، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بنتی ہے، اور یا عورت کلو پٹرا بن کر پوری قوموں کی قسمتوں کا بیڑا غرق کرتی ہے. ویئر از دی پوائنٹ آف بیلنس؟ یہ ہے اصل میں ہدایت جو ہم مانتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید تشتت و انتشار اور افتراق و اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم کو قرار دیتا ہے. یہ بہت اہم بحث ہے. جہاں کہیں بھی اختلاف کی بات آپ دیکھیں گے قرآن میں بہت سے مقامات پر آئی بغیم بینہم. یہ نہیں ہوتا کہ صحیح بات معلوم نہ ہو، صحیح بات سامنے آ جاتی ہے، کیوں مانوں میں؟ اگر میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو یہ اونچا ہو گیا، میں نیچا رہ گیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو علماء یہود صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مانتے نہیں، مانیں گے نہیں. بغیم بینہ وما اختلفتم فیہ من شیئن، جو بھی اختلاف ہوا ہے وہ آیا ہے الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہ، علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا اور اصل سبب بغیم بینہ. چنانچہ سورۃ الشورا کے اس دوسرے رکوع میں بھی ولا تتفرقوا فیہ کی تاکیدی حکم کے بعد آیت نمبر 14 میں تفرقہ اور انتشار کے سبب یہ بیان کیا گیا ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، دین حق اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور میزان کی اقامت سے اس بغی و طغیان کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں. پھر نہ احبار اور رہبان کے لیے یہ موقع رہتا ہے کہ وہ ارباب من دون اللہ بن کر بیٹھ سکے، نہ سرمایہ دولتم بین الاغنیاء منکم کی صورت اختیار کر سکتا ہے. اب یہ سب حوالے قرآن مجید کی آیات کی طرف. ارباب من دون اللہ یہ سورہ توبہ میں آئے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا. اسی طریقے سے کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے گردش میں نہ رہے، نہ ہی کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. اور ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قوی سمجھے. یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے اصل میں، جو پہلے خطبے میں انہوں نے کہا تھا، میرے نزدیک ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں. ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ ہر ضعیف کو قوی سمجھے جب تک اسے اس کا حق دلوا نہ دے، اور ہر قوی کو ضعیف سمجھے جب تک اسے حق وصول نہ کر لے. اقامت و معاذ من اللہ کے ذریعے ایسے عادلانہ منصفانہ نظام اجتماعی کا قیام کتاب الہی کے ماننے والوں کا وہ فرض ہے جس پر وہ بحیثیت مجموعی مکلف ہے، اور جس کے بارے میں جواب دہی کی فکر انہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشورا میں اس سلسلہ مضمون کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا عجب کہ قیامت قریب ہی ہو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ کتاب اور میزان کے حقوق کی ادائیگی کی جلد فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لیت و لعل اور تاخیر و تعبیقی میں پڑے رہو اور آخری حساب کتاب کی گھڑی اچانک آن کھڑی ہو. اور اللہ کی کتاب اور میزان کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ بفحبائے لیقوم الناس بالقسط اور وامرت لعادل بینکم، اس نظام عدل اجتماعی کو عملا قائم کر دیا جائے جو اللہ نے دین و شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے. پوچھا جا سکتا ہے کہ کتاب الہی کے اس حق کی ادائیگی کے لیے کیا عملی تدبیر اختیار کی جائے. تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں ہے، اب دیکھیے یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ سب لوگ واقف ہیں، بعد میں منہج انقلاب نبوی کی اتنی ضخیم کتاب بھی وجود میں آئی ہے، اور جو بھی تقریریں ہیں اور کیسٹس ہیں اور آڈیو کیسٹس ہیں، لیکن آپ کو اس کا ملخص اس میں مل جائے گا سن 68 کی میری تحریر میں چند لفظوں میں. تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں، تاہم یہ اشارہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جد و جہد، اب میں نے یہاں پر اس کو قرآن یا عدل اجتماعی کے ساتھ اس کو قرآن کا لفظ ایڈ کیا ہے، نظام عدل قرآنی کی جد و جہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی معاشی یا معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط، اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مضر ہی نہیں انتہائی مہلک. آپ کسی اور موومنٹ سے اس کو اخذ نہیں کر سکتے، کمیونسٹ موومنٹ اس طرح کامیاب ہو گئی، فلاں موومنٹ اس طرح کامیاب ہو گئی، فلاں موومنٹ اس طرح کامیاب ہو گئی. اگر آپ نے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کہیں اور سے کوئی بورو کی میتھوڈالوجی کسی اور موومنٹ پر قیاس کر کے، تو یہ سخت غیر مفید نہیں بلکہ مضر اور مہلک ہے. جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے. آپ ایک فرد کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ فرد کچھ اور ہے، مارکسسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، ایگنوسٹک ہے، کوئی بھی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس فرد کو کنورٹ کریں اور اس کو مسلمان بنائیں، تو کیا کریں گے پہلے؟ جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی، انقلاب اور تبدیلی تو ایک ہی معنی نا، انفرادی انقلاب، اجتماعی انقلاب، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن و فکر اور جذبات و احساسات سب قرآن کے تابع ہو جائے، قرآن اس کا حکم بن جائے. یہ جو ہم نے فرق یہاں پہ واضح کیا تھا, نتیجہ تک اس کا عمل از خود قرآن کے تابع ہو جائے گا. آپ کو وہ تبدیلی جو مطلوبہ تھی وہ میسر ہو گئی. اسی طرح کسی حیث اجتماعی میں اسلامی انقلاب صرف اس طرح برپا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہو, جس کو میں نے کئی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ ایک ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز اے لیونگ آرگنزم, فار ایگزامپل ایز اے ہیومن بینگ. میرے وجود میں یہ دماغ ہے, میرا ہاتھ اس کو پکڑ سکتا ہے, کسی چیز کو اٹھا سکتا ہے. کس چیز کو پکڑے, کس چیز کو اٹھائے, کس چیز کو ہاتھ نہ لگائے, اس کا فیصلہ ہاتھ تو نہیں کر سکتا غریب. دیٹ ڈیسیژن از میڈ ہیئر. آنکھ دیکھتی ہے یہ سانپ ہے, اس کو ہاتھ نہ لگانا, اور ہاتھ آپ کا آگے بڑھا بھی تھا تو چڑھ جائے. آپ لکڑی سمجھ کے اٹھانے لگے تھے لیکن اچانک آنکھ نے بتایا یہ تو ہل رہا ہے, سانپ مت اٹھانا. ہاتھ جو ہے وہ تو یہاں کے حکم کے تابع ہے, یہ بڑھے گا تو اس کے حکم کے تحت, واپس آئے گا تو اس کے حکم کے تحت. ٹانگیں آپ کو لے کے چل سکتی ہیں, کدھر جائیں کدھر نہ جائیں یہ فیصلہ یہاں ہوتا ہے. ڈیسیژن از ٹیکن ہیئر. کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے اور سمجھنے والے طبقات, تو ہر معاشرے کا بھی ایک برین ٹرسٹ ہے جس کو آپ برین ٹرسٹ کہتے ہیں, اس کو آپ انٹیلیجنسیا کہتے ہیں, اس کو انٹلیکچوئل ایلیٹ کہتے ہیں. پھر تحریکیں جو ہیں اپنے تھنک ٹینکس بناتی ہیں, حکومتیں تھنک ٹینکس بناتی ہیں. اس حوالے سے وہ ایک طبقہ ہوتا ہے. جب تک پہلے اس کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہو اور اس کے فکر و نظر میں قرآن انقلاب برپا ہو جائے, کسی حیث اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز نیوکلیس قائم ہو جائے, تو پھر اس سے نور ایمان اور بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازمن سرایت کریں گے جو جسد اجتماعی میں اعضاء و جوارے کی حیثیت رکھتے ہیں, اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت عملاً قائم ہو سکے گا. اس ایک راہ کے سوا اقامت دین کی کوئی اور راہ موجود نہیں, اور یہ خیال تو بالکل ہی خام اور اوہن البیوت الی بیت العنکبوت. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے, یہ بھی آپ کے منتخب نصاب میں آ جائے گی آگے چل کر, کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ جالا ہوتا ہے, جو بکری بنتی ہے اپنے لیے آ کر تو اس کا بھی ہے, لیکن سب سے کمزور گھر وہی ہے. تو اسی طریقے سے تمام خیالوں میں سب سے زیادہ بالکل ہی خام کا مستاق یہ ہے کہ کسی مسلمان قوم کے اسلام کے ساتھ ایک موروثی مذہب کی حیثیت سے جذباتی لگاؤ اور تعلق کو مشتعل ایکسپلائٹ کر کے ایک سیاسی تحریک برپا کر دینے سے قرآن کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا. اصل بات جو اس وقت عرض کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ قرآن مجید پر عمل یعنی حکم بما انزل اللہ اور اقامت ما انزل من اللہ قرآن مجید کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر اس کی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت مسلمہ پر اجتماعی اعتبار سے عائد ہوتا ہے, اور جس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر اور پوری امت کو اجتماعی طور پر کرنی چاہیے. لیکن یہاں ان دو چیزوں کے درمیان جو گیپ ہے اب اس کو بھی اچھی طریقے سے فل کر لیجیے, جس کو بعد میں نے فل کیا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی ایسی دعوت کے جو ہمارے معاشرے میں ایک مضبوط نیوکلیس پیدا کر دے. تمام نہیں بدلا کرتے کبھی بھی, ہمارے معاشرے کے تھنک ٹینک کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس پیدا کر دے کہ جو قرآن کے لائے ہوئے نظام پر اور قرآن کے دیے ہوئے ایمان پر پوری طرح مطمئن. یہاں سے پھر وہ ایک جماعت کا آغاز ہوگا, جیسے جیسے وہاں سے یہ بات نیچے پھیلے گی. جس کی مثال میں چھوٹی سی دے دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمیونسٹ فلسفہ جو ہے سب سے پہلے انٹلیکچوئلس کے ذہنوں میں آیا تھا. کیا کوئی ریڑھی والا جو ہے وہ ڈاس کیپیٹل پڑھ سکتا ہے؟ کوئی تانگا چلانے والا جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے یہ نظام کیا ہے؟ یہ کون تھے؟ شعراء, ادیب, ڈرامہ نویس, افسانہ نگار, انٹلیکچوئلس. انہوں نے ڈاس کیپیٹل پڑھا ہوا تھا, انہوں نے اس فکر کو پھر اپنے ڈراموں, اپنے نظموں, اپنے اشعار, اپنے افسانوں سے پہنچایا نیچے, یہاں تک کہ ایک ریڑھی والے کی زبان پر بھی استحصال کا لفظ آ گیا. کتنا سقیم لفظ, باب استفعال. اچھا بھلا جو عربی کا طالب علم ہوتا ہے اسے مصیبت ہو جاتی ہے آٹھویں باب میں جا کر. استفعال, استحصال, اور ریڑی والا بول رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اٹ ٹک ٹائم. لیکن پہنچتی ہے بات. کوئی بہت ہی ان سین انویزیبل چینلز ہیں کہ جو اوپر کے وہ انٹیلیجنسیا سے پھر وہ چیز اٹ سنکس ڈاؤن ٹو دی باٹم ٹو دی گراس روٹ لیول. جب یہ ہو جائے گا اس عرصے میں ایک مضبوط جماعت تیار ہو جانی چاہیے جن کا ذہن بالکل صاف ہو. کیا کرنا ہے؟ جو اپنے قول کے سچے اپنے عمل کے پکے ہوں اور ایک نظم کو قبول کر رہے ہوں ڈسپلن. پھر جب کوئی عوامی تحریک اٹھے گی تو یہ کام ہو سکتا ہے جو یہاں آخر میں بیان کیا گیا. عوامی تحریک میں پھر عوام کے مذہب کے ساتھ جو ایک موروثی لگاؤ ہے اسے بھی ایکسپلوائٹ کیا جائے گا. بٹ اف یو جمپ ڈائریکٹلی ٹو دیٹ یو آر دا بگیسٹ فول. یہ مراحل طے کرو. انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلیس, پھر اس کے نیچے اس فکر کے گراس روٹ لیول تک جانا, اگرچہ وہ اس فکر کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن یہ کہ کچھ الفاظ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. اس کے دوران میں اس میں جو وقت لگے گا, ایک جماعت بناؤ, حزب اللہ بناؤ, وہ مضبوط جماعت کہ جو پھر عوامی تحریک کو کنٹرول کر سکے. ورنہ عوامی تحریک وہ تو پھر ادھر کو چل بھیڑ چل پڑے گی تو بھیڑ تار ادھر کو چل پڑی, اور کوئی اور آ گیا جس نے ذرا زوردار نعرہ لگا دیا, اس نے ارباب اقتدار کو زیادہ غلیظ گالی دے دی, لوگ اس کے پیچھے چلے. یہ ہے آدمی ٹھیک جو جس میں بڑی دورت ہے, اس نے وہ گالی دی ہے, لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں. لیکن جماعت ایک ہونی چاہیے جو عوامی تحریک کو کنٹرول کر سکے, ادھر سے ادھر نہ جائے. جو کوئی مظاہرہ کر رہی ہے تو اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. لیکن اس کے بعد جب آپ اس کو ماس موومنٹ بنائیں تو اب جو اس قوم کے اندر اگر اسلام کے ساتھ ایک دلچسپی ہے اور ایک محبت ہے اور ان چیزوں کو لے کر جن کو وہ سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام ہے, ان میں سے کسی بھی ایشو کو لے کر ایک عوامی تحریک برپا کی جا سکتی. لیکن اگر آپ ان تمام سٹیجز کو سکپ اوور کر کے اور براہ راست ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے چاہیں گے تو پھر ناکامی, حاصل کچھ نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ریلے میں کسی کی حکومت بن جائے, کوئی پہنچ جائے وہاں تک, لیکن یہ کہ وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ ہے اصل میں اقامت و ما انزل من اللہ. اس کے لیے طریقہ کار کا جو یہاں پہ اول و آخر بیان ہوا ہے صرف اس جگہ پر, باقی اس کے درمیان کے جو مراحل ہیں وہ میں نے پھر منہج انقلاب نبوی کے جو چھ اس کی سٹیجز بیان کی ہیں اس میں اسے واضح کیا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.